الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھی زندگی مل جائے، ایسی زندگی جو پاک صاف ہو، صاف ستھری ہو، لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت ہو، اپنے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، خوشی ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ ایسی زندگی ملے کہ اپنے دل میں تو الجھن ہو، غم ہو، خوف ہو، حسرتیں ہوں، اور دوسروں کے دلوں میں نفرت ہو، ذلت ہو، لوگ حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں. اور عزت کے بجائے ذلت والا برتاؤ کرے، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا. دنیا میں لوگ ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنی سمجھ کے حساب سے اور ماحول کے رواج کے حساب سے کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ جتنے لوگ دن رات روزی روٹی کی محنت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے گھروں کے کام کاج کرتی ہیں، یہ پوری دنیا کی گھروں کے اندر کی اور گھروں کے باہر کی محنتیں، کوششیں اور بھاگ دوڑ، یہ سب ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چالاک بننے سے زندگی اچھی ہوتی ہے، ہوشیار بننے سے، دھوکہ دینے سے زندگی اچھی ہوتی ہے، بہت زیادہ پیسے حاصل کرنے سے زندگی اچھی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے مختلف اسباب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان اسباب، یہ ہیں اسباب زندگی کو اچھے بنانے کے. لیکن اللہ تعالی نے جو دراصل انسان کو بنایا ہے, جس نے مردوں کو بھی پیدا کیا, عورتوں کو بھی پیدا کیا, ان کے تقاضے بھی رکھے, ان کے دل کے جذبات بھی رکھے, اس نے ایک عجیب و غریب بات بتائی ہے اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی. اور اسی ایک آیت میں نہیں, سچی بات یہ ہے کہ یہی بتانے کے لیے ساری کتابیں آئیں, سارے نبی آئے, اور پورے قرآن کا خلاصہ یہی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ اے انسان, اے میرے بندے اور اے میری بندی, اچھی زندگی, کامیاب اور خوشگوار اور پاک صاف زندگی کا راز تیرے اندر چھپا ہوا ہے, باہر نہیں. اپنے دل کی حالت کو ٹھیک کر لے اور اپنے جسم کا استعمال ٹھیک کر لے. اگر تیرے دل کی حالت ٹھیک ہو گئی اور تو نے اچھے اچھے کام کرنے کی عادت ڈال لی اور برے کاموں سے ذرا اپنے کو بچا لیا, مستقل طور پر بچنے کی عادت ڈال لی, تو ہم وعدہ کرتے ہیں, پکا وعدہ کرتے ہیں, یقینی وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہو, ہم اس کو پاک صاف اور خوشیوں والی زندگی ضرور عطا کریں گے. بہت ہی دھیان سے سننے اور غور کرنے کی بات ہے. اگر کسی انسان کے دل میں خوشی اور محبت ہے, ہر وقت دل خوش رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے, اس نے وہ ترکیب کر لی جس کی وجہ سے دل پاک صاف رہتا ہے اور دل خوش اور مطمئن رہتا ہے, تو ایسے انسان کی پوری زندگی پاک صاف اور خوش گزرے گی. اور کسی انسان کے پاس باہر کی چیزیں تو ہیں, کسی عورت کے پاس زیورات بھی ہیں اور بہت سے کپڑوں کے جوڑے بھی ہیں, بہت سی جوتیاں اور سینڈل بھی ہیں, سجنے سجانے اور میک اپ کا بڑا سامان بھی ہے, اور وہ اس سوسائٹی میں بڑی اونچی درجے کی معزز بیگم سمجھی جاتی ہے, اسے شاندار دعوتوں میں بلایا جاتا ہے, وہ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جا کر شاپنگ کرتی ہے, اس کے گھر میں کاریں بھی ہیں, نوکر بھی ہیں, لیکن دل میں خوشی نہیں رہتی, اس کے دل میں جلن کی بیماری ہے, اس کے دل میں لالچ کی بیماری ہے, تو حالت یہ ہوگی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ اس کو کم یاد رہیں گی, اور جو نعمتیں ابھی اس کو نہیں ملی یا کسی اور کو مل گئی وہ اس کو زیادہ یاد رہیں گی. وہ نعمتوں کو یاد کر کر کے پریشان ہوتی رہے گی, جس کے پاس وہ نعمتیں پہنچ گئیں اس سے وہ جلتی رہے گی, لالچ کی وجہ سے ہر وقت اس کے دل کی یہی خواہش ہوگی کہ اور مل جاتا, اور یہ چیز بھی مل جاتی, اور یہ اس کلر کی مل جاتی, اور یہ اس میچنگ کی مل جاتی, ہر وقت وہ اسی غم میں اور اسی فراق میں رہے گی. باتیں کرے گی تو اسی کے بارے میں, سوچے گی تو اسی کے بارے میں, اور بازار میں جائے گی تو دکانوں پر اس کی نظر انہی چیزوں کو تلاش کرتی ہوئی تلاش کرتی رہے گی. اگر کسی کے دل میں اپنے کو بڑا سمجھنے کا مزاج ہے, اور اس کا مزاج یہ ہے کہ میری بات چلنی چاہیے, جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے, اگر کسی کے دل میں یہ بیماری پیدا ہو گئی تو میری بہنوں اور بچیوں ذرا غور سے سننا، اگر تم ساتھ ہوگی تو تم کو ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ اس گھر میں میری چلنی چاہیے، بہو تو کل کی آئی ہوئی ہے، یہ کیوں اپنی چلانے لگی؟ ذرا ذرا سی بات پر ناک کا مسئلہ بنے گا، جھگڑے شروع ہوں گے. اور اگر آپ بہو ہو تو بہو اگر اس کا مزاج بہو کا یہ ہے کہ میری چلنی چاہیے، تو وہ بار ہر وقت یہ سوچے گی کہ بہت دل سے ان کی چل رہی تھی، اب میں اس گھر کی مالکہ ہوں، اب میرے شوہر کی کمائی پر یہ گھر چلتا ہے، اب میری چلنی چاہیے. ان بڈھے بڈھی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے کہ چپ چاپ الگ رہیں، جب ہم ناشتہ ان کو دیں تو یہ ناشتہ کم لیا کریں. ان کے وقت پر ہم ناشتہ نہیں دے پائیں گے، یہ تو بہت جلدی اٹھتے ہیں، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی، اور ہم جوان لوگ ہیں، ہم تو دیر تک سوئیں گے. ان کے کہنے پر ہم نہیں چلیں گے، ہمارے کہنے پر ان کو چلنا پڑے گا. آپ اگر نند ہو اور آپ بڑے پیار سے اپنے بھائی کی شادی کر کے بھاوج کو لے کر آئی ہو، تو تھوڑے دن کی ہنسی خوشی کے بعد، اللہ نہ کرے اگر آپ نند ہو اور آپ کے مزاج میں تکبر ہے، آپ کے دل کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہے اور یہ خیال ہے کہ میری چلنی چاہیے، یہ میرے بھائی کی آمدنی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے باپ کا مکان ہے، یہ کون ہوتی ہے، تو باپ باپ پر نند بھاوج میں جھگڑا ہوگا. اگر بھاوج ہو، نئی بہو ہو، اور بھاوج ایسی ہو کہ مزاج میں گھر سے تکبر لے کر آئی ہو، بڑائی کا احساس ہے، اور اتفاق سے آپ کے گھر میں دو اے سی لگے ہوئے تھے لیکن جس گھر میں شادی ہوئی وہاں اے سی نہیں ہے، وہ اتنے مالدار لوگ نہیں ہیں، تو ہر وقت آپ کو اپنی مالداری کا اور بڑائی کا احساس رہے گا. نہ شوہر کی بات ٹھیک سے مانیں گی، نہ ساس کی عزت ہوگی، نہ نند کی محبت اور عزت ہوگی، نہ گھر میں دل لگے گا، ہر وقت اپنا میکا یاد آتا رہے گا، اور بات بات تو کہا جاتا رہے گا ہمارے گھر میں تو یہ ہے، اور ہمارے گھر میں تو یہ تھا، اور ہمارے گھر میں تو یہ تھا. میں بہت جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر عورتوں کے اندر کے گھروں کی باتوں کی مثالیں پیش کر رہا ہوں. کیفیت ایسی ہو گئی تو آپ امیر ہو یا غریب، آپ امیر گھر کی بہو بن کر آئی ہو یا غریب گھر کی بہو بن کر آئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بہو ہو یا ساس، نند ہو یا بھاوج، ماں ہو یا بیٹی، آپ کے دل کے اندر اگر دوسروں کی محبت ہے، اگر آپ کے دل کے اندر مسکرانے کا مزاج ہے اور دوسروں کے چہروں پر خوشیاں دیکھنا آپ چاہتی ہو، خود غرضی نہیں ہے، مطلب پرستی نہیں ہے، نفسی نفسی کا مزاج نہیں ہے، ضد نہیں ہے، اپنی ناک چٹنے کا ہر وقت ڈر نہیں ہے، بلکہ دل صاف صاف ہے، تو آپ بہترین ساس بنو گی. آپ ایسی ساس بنو گی کہ آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح کی محبت دو گی. آپ کو یاد آئیں گے وہ دن کہ میں بھی تو کبھی رخصت ہو کر بہو بن کر آئی تھی، مجھے بھی تو اپنے ماں باپ یاد آتے تھے، مجھے بھی تو اپنا مائکہ یاد آتا تھا، کس طرح میرے سسرال والوں نے میرا دل لگایا، مجھے عزت دی، مجھے محبت دی، اور چند دن کے اندر مجھے محسوس ہوا کہ میرے اللہ نے تو مجھ پر بڑا کرم کر دیا، میں تو زندگی کا جوا جیت گئی. اگر کہیں خدا نخواستہ خراب مزاج کے لوگوں میں پہنچ جاتی تو اس زندگی کو ایک سزا کے طور پر کاٹنا پڑتا. یہاں تو عجیب حال ہے، سارے لوگ محبت کرتے ہیں، سارے لوگ عزت کرتے ہیں. آپ کو جب اپنا دور یاد آئے گا تو آپ اپنی بہو کے ساتھ بھی اسی محبت کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ، اسی اکرام کے ساتھ اور اسی طرح پیش آؤ گی. اس قدر اس کا دل لگے گا کہ اس کا جلدی جلدی اپنے میکے جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ بھیجنا چاہو گی اور وہ کہے گی کہ نہیں، میں بھی تو آئی ہوں، میں اتنی جلدی جلدی تھوڑی جاؤں گی، اب تو یہی میرا گھر ہے، مجھے تو اس گھر کو دیکھنا ہے، اب مجھے تو اس گھر کی خدمت کرنی ہے، اب مجھے تو اس گھر کے تقاضوں کو دیکھنا ہے. بہت ہی گھر کے اندر محبت کا، اپنائیت کا ماحول ہوگا. اگر آپ کا دل نماز میں لگتا ہوگا, میری بہنوں میری بچیوں بات بہت دھیان سے سنو, شاید بہت نہ ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دے. میں کوئی مشکل سا بڑا بھاری بھرکم قسم کا بیان کرنے نہیں بیٹھا, میرے حضرت تو اس طرح بات کرتے ہیں عورتوں میں جیسے کوئی گھر کا بڑا بوڑھا کوئی گھر کا بزرگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بچیوں کے مسائل کو سلجھا رہا ہو اور ان کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے گر سکھا رہا ہو. یہ جو دل کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے, یہ جو دل کی کیفیت پاک صاف ہوتی ہے, یہ دل کی کیفیت سے اندر سے جلن جو نکلتی ہے, خوف جو نکلتا ہے, غم جو نکلتا ہے, یہ دل کے اندر سے لالچ جو نکلتی ہے اور دل کے اندر یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ سب لوگ خوش رہیں, میں اکیلا خوش نہ ہوں سب خوش ہوں, میں اکیلی خوش نہ ہوں میرے گھر کا ہر فرد خوش ہو, جی چاہتا ہوں کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہو, گھروں کے اندر کچھ تناؤ نہ ہو, میرے گھر کے اندر کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی الجھن نہ ہو. یہ کہے سے پیدا ہوتا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کہ جس کا دل نماز میں لگنے لگتا ہے, جو اچھی نماز پڑھنے لگتا ہے, جو اچھی نماز پڑھنے لگتی ہے, جو دل لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے یا کرنے لگتی ہے, جو دل لگا کر اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے, اس کے دل کے اندر روزانہ ایک تازگی کی خوراک پہنچتی ہے, اس کا دل فریش رہتا ہے, اس کا موڈ ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے, کھلا ہوا رہتا ہے, اس کے چہرے پر تاؤ نہیں ہوتا. کیا وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بہت زیادہ پریشان ہو گئیں, بہت گھر کا کام تھا, مہمانوں کی آمد تھی, گھر میں کوئی بھی خادم اور خادمہ نہیں تھا اور کام کتنے کرنے پڑتے تھے, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عجب حال تھا, شادی سے پہلے بھی ان کا یہی حال تھا اور شادی کے بعد بھی حضرت فاطمہ کی اجازت سے ان کا یہی حال تھا کہ دیکھو فاطمہ, میں تو بچپن سے تمہارے ابا اور سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری گود میں کھیلا ہوں, میں اسی میں پلا ہوں, میں بے شک ان کے چچا کا بیٹا ہوں, میں ان کے چچا دار بھائی ہوں, ابو طالب ان کے چچا تھے, میں ان کا بیٹا ہوں, لیکن میرے باپ ابو طالب کا انتقال جب ہوا تو میں بالکل چھوٹا تھا اور میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے حضرت محمد رسول اللہ نے مجھے بالکل اپنے پاس رکھ لیا, اور میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے تو اب ان کے پاس ان سے کہیں جانے کا دل ہی نہیں چاہتا, ان کی صحبت سے دور جانے کا دل نہیں چاہتا, میں ان کے ارد گرد ایک پروانے کی طرح منڈلاتا رہتا ہوں. اب یہ میری قسمت ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو اور تم ان کی بیٹی ہو کر میری شریک زندگی بنی ہو, میں کتنا ناز کروں, مگر فاطمہ کیا تم میری اتنی مدد کر دو گی کہ مجھے اللہ کے رسول کی صحبت سے دور نہ کر, میں بہت زیادہ وقت انہیں کے پاس رہوں گا, شام کو رات میں آ جایا کروں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے سرتاج جس میں آپ خوش ہوں اس میں میں خوش ہوں. حضرت علی نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں, یہ کہو کہ جس میں آپ خوش ہوں اور میرے ابا خوش ہوں, یعنی حضور کے بارے میں بھی تو کہو. تو انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ اسی میں خوش ہوں گے جس میں اللہ کے رسول خوش ہوں گے, اس لیے مجھے دو الگ الگ جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے آپ کا مزاج کیا ہے, آپ ان کی خدمت میں رہیے اور دن بھر سیکھیے اور شام کو جو کچھ وہ سیکھیے مجھے آ کر بتائیے, میں گھر کا سارا کام خود کروں گی, پانی بھر کر میں لاؤں گی, کنویں سے پانی میں لاؤں گی, لکڑیاں بٹوروں گی میں, گٹھر لاؤں گی کندھے پر رکھ کر, لکڑیاں جلاؤں گی, چولہا جلاؤں گی, آٹا گوندوں گی, اور اچانک آپ پیغام بھیج دیں گے ارے بھائی اللہ کے رسول کے پاس تو آج 200 مہمان آ گئے اور 50 وہ لے گئے اور 40 وہ لے گئے اور 50 میں لے کر آ رہا ہوں, تو میں روز کھانا بناؤں گی, جو کچھ گھر میں ہوگا میں کروں گی, آپ بالکل فکر نہ کریں. کہ ہاں ایسا کسی کے نصیب ہوتا ہے جیسا میرا نصیب ہے, کیا شوہر تھے اور کیا بیوی تھی, دنیا میں کس شوہر کو ایسی بیوی ملی ہوگی جیسا حضرت علی کو حضرت فاطمہ ملی. اللہ اکبر. وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, ان کی نظر پڑی, فاطمہ جی تمہارے ہاتھوں میں کیا پڑا, ابھی تمہاری عمر ہے, تمہارے ہاتھوں میں یہ گچھے پڑ گئے, یہ موٹے موٹے دانت پڑ گئے, ارے یہ کیا ہوا, اور یہ تمہاری گردن میں کیا ہے نشان, یہ کیا ہو رہا ہے فاطمہ. چپ چاپ فاطمہ نے سر جھکا لیا. نہیں نہیں کچھ بات نہیں, نہیں بتاؤ کیا بات. اصل میں لکڑی کا بوجھ لاتی ہوں تو رسی کا جو میں بوجھ رکھتی ہوں اس رسی کے نشان میری گردن پہ پڑ گئے, اور یہ جو ہاتھ تھے نا یہ ہاتھ اس کے گٹے پڑ گئے, مجھے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں گٹے پڑ گئے, چھوڑیے اس کو, ان کا نہیں آیا. حضرت فاطمہ دیکھو میری ہمت تو ہے, تم ایک کام کرو, آج بہت بڑی تعداد میں غلام اور بانی آئے ہیں اور اللہ کے رسول بات رہے ہیں, ایک ایک گھر میں بھیجیں. ارے اللہ کی بندی تم چلی جاؤ, تم چلی جاؤ اور جا کر اپنے ابا جان سے کہو کہ ایک آدھ خادمہ گھر میں بھیج دیجیے, ہمارے گھر میں بھی بہت ضرورت ہے. حضرت فاطمہ نے کہا اچھا آپ تو حکم سے جاتی ہوں. خوب اڑا لپیٹا, بالکل چہرہ ڈھکا, سر ڈھکا, بدن چھپایا اور نکلی. حجرے میں پاتلی کتنا تھا بغل میں. آپ نے اگر مسجد نبوی آپ گئے ہوں اور آپ نے غور سے وہاں اگر دیکھا ہو تو قبلے کی طرف جو جاڑیاں ہیں جدھر سے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, یہاں تو حجرہ تھا حضرت عائشہ کا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں, اور صفے کے سامنے جو جاڑیاں پڑتی ہیں, یعنی صفے کے سامنے جو جاڑیاں پڑتی ہیں ادھر حجرہ تھا حضرت فاطمہ اور علی کا, بالکل قریب. ادھر سے نکل کے وہ ادھر گئی, مگر گئی اور حضور کے پاس بیٹھی, سلام کیا, آیا آؤ بیٹی آؤ, کیسی ہو, کیا حال ہے. باپ جیسا خوش ہوتا ہے بیٹی کو دیکھ کر. بہت محبت کی باتیں ہوئیں, شریعت پوچھی, دعائیں نہیں, لیکن کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. بابر کھا گئے, حضور مشغول بھی تھے, کسی کے کچھ بات کر رہے تھے, کچھ بولی نہیں, چلی آئیں واپس. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ اٹھ کر خود گئے اور جا کر سلام کیا, کہا فاطمہ تم آئی تھی اور کچھ تم نے کہا بھی نہیں, واپس چلی آئیں, کیا بات. حضرت فاطمہ سے پھر بولے ہی نہیں گیا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اصل بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں حضرت رسول دیکھیے گتے پڑ گئے اور ان کی گردن پہ نشان پڑ گئے, اب کیا کروں, مجھ سے تو کچھ ان سے دور رہ کر, آپ سے دور رہ کر کوئی مزدوری ہوتی نہیں, کوئی کام ہوتا نہیں, کوئی کاروبار ہوتا نہیں, میرا دل ہی نہیں مانتا. بہت پاکا گھر میں ہونے لگتا ہے تو جا کر کہیں کسی کھیت میں کچھ کام کر لیتا ہوں اور کچھ کھجوریں کما کر لے آتا ہوں اور لا کر ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور بکری کا دودھ پی لیتے ہیں, باقی میرا تو آپ کے پاس وقت گزرتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے گزرتا ہے, آپ کی ضرورت کے لیے نہیں گزرتا. میں نے ہی اصرار کر کے ان کو بھیجا تھا مگر یہ واپس آ گئی, آپ سے کچھ کہہ نہیں سکیں, اور یہ چاہتی تھی کہ کوئی خادمہ مل جاتی, کوئی خادم مل جاتا. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس سب کو سن کر بھی آپ نے فرمایا فاطمہ کیا میں تم کو خادمہ غلام کے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہ دوں, اور کوئی قیمتی چیز نہ دوں. بھولی بھالی بیٹی, بھولی بھالی خاتون, جی ابا جان بالکل آپ اس سے بڑھیا چیز دیجئے, میں بالکل وہی قبول کروں گے. آپ فرماتے ہیں فاطمہ ایسا کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ تین کلمات اللہ کے یہ 33, 34 مرتبہ ایک دفعہ یہ نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. یہ جو تم کو میں تحفہ دے رہا ہوں فاطمہ, تم جو مانگنے آئی تھی اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک دم سے لپٹ گئی اپنے ابا سے, پیشانی کا بوسہ لیا, ابا میں بالکل اسی تحفے پر راضی ہوں, آپ نے تو بہت بڑھیا چیز دے دی, میں کیا معمولی چیز مانگ رہی تھی, آپ نے تو بہت اعلیٰ قسم کی چیز دی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بہلا دیا؟ کیا کوئی دنیا میں یہ بدگمانی کر سکتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جھوٹ موٹ بہلا دیا, جیسے معاذ اللہ جھوٹ بول کر بچوں کو بہلایا جاتا ہے, کیا اللہ کے رسول نے اس طرح جھوٹ بول کر اپنی بیٹی کو بہلا دیا؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں. اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا دھیان اس طرف لے جانا چاہتے تھے کہ خادم اور خادمہ کے آنے سے تمہارے بدن کو ضرور راحت ملے گی, مگر فاطمہ راحت کا اصل چشمہ دل ہے. اگر دل کو تم بڑھیا سی نماز پڑھنے کے بعد اور زیادہ اللہ سے جوڑ دو, اور پھر اللہ تعالیٰ کے تین طرح سے تم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو, سبحان اللہ کہہ کر یہ کہو کہ میرے اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے, میرے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, الحمدللہ کہہ کر یہ کہو کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں میرے اللہ بہت ہیں, بہت کافی ہیں, بہت شکر مجھے بہت شکر گزار ہوں, تمام تعریف آپ کی ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ سوچو, یہ دل کے اندر یاد پیدا کرو کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے, مجھ سے تو اللہ کو اللہ ہی کو ماننا چاہیے. تو کیا سوچنے لگی, جب تم یہ دھیان کر کے یہ کلمات پڑھو گی تو دل میں راحت پہنچے گی, اور دل میں راحت پہنچے گی تو ساری تکان دور ہو جائے. اے بہنوں, واللہ میں سچ کہتا ہوں, کروڑوں مسلمان مرد و عورتیں وہ تو ضرور ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں, اللہ کا یہ بھی فضل ہے غنیمت ہے, کچھ اعمال کرتے ہیں, مگر دل کی دنیا کو آباد اور تر و تازہ رکھنے کا طور طریقہ ہم بھول گئے, بالکل بھول گئے. کیوں لوگ گانے سنتے ہیں, کیوں لوگ میوزک سنتے ہیں, کیوں لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ الجھنوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں. الجھنوں بھری زندگی ہے, ٹینشن ہے, تناؤ ہے, نفرت ہے, ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, چڑچڑاپن ہے, آپس کی لڑائیاں ہیں, شکوے شکایتیں ہیں, حرص ہے, نہ ختم ہونے والی تمنائیں ہیں, نہ پوری ہونے والی آرزوئیں ہیں, اور اس کی وجہ سے آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے. کیا کرے, جب دن بھر گھر تھکا ہوا گھر پہ آ جاتا ہے تو بےچارا میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگتے. سبحان اللہ, سبحان, عجیب بات ہے, عجیب بات. اور جتنا ٹی وی دیکھتے ہیں اتنی ہی دل میں الجھن پیدا ہو, اتنے ہی نیند خراب ہوتی, اور اتنے ہی وہ میاں بیوی آپس میں تنہائی میں جو پیار محبت کا لطف لے سکتے تھے, رب کعبہ کی قسم میں رات پاس کرتے ہوئے بالکل نہیں ہچکا رہا کہ تقوی والے جس طرح شوہر اور بیوی اپنے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے لذت لیتے ہیں اور دیتے ہیں, قسم خدا کی شہوت پرست لوگ, گنہگار لوگ, گندی تصویریں دیکھنے والے لوگ, اور فضول گندے قسم کے خیالات سے بچے ہوئے لوگ, وہ نوجوانی کے اندر بھی اور نئی نویلی شادی کے بعد بھی آپس میں لطف نہیں لے پائے, اور دنیا کے اندر بھی لذتوں سے محروم, اور آخرت اللہ اکبر لذتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے, ایسی پٹائی ہوگی, ایسی آگ ہوگی, ایسے فرشتے اس پوری طرح ماریں گے, اور اس پوری طرح چلائے چلا کر لوگ توڑیں گے اور روئیں گے, اور عورتیں چلا کر کہیں گی کہ موت دے دیجیے, موت دے دیجیے, مرد چلا کر کہیں گے موت دے دیجیے, موت دے دیجیے, یا لیتا کانت القاضیہ, موت مانگیں گے لوگ. وہ عورت جس نے اپنے بدن کو کسی اور کو دکھایا, اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا, اس عورت کو وہاں پر ننگا کیا جائے گا, اور اس کی چھاتیوں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ میں اس کے وہ لفظ بولنے سے بھی شرما رہا ہوں. کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, اور پھر اس کے اوپر 77 ایک روایت میں 70 کے لفظ دے, ایک میں 77 کے لفظ دے, سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے, اور وہ اس کی چھاتیوں کو خوب کاٹیں گے اور ڈکیں گے, اور وہ عورت تلبلائے گی, اور پھر اس عورت کی شرمگاہ کے اندر اللہ کی پناہ چھوٹے چھوٹے بچھو داخل کر دیے جائیں گے, جو سامنے کے راستے سے نکل کر پیچھے کے راستے سے ادھر کو جائیں گے, کاٹیں گے اور ڈکیں گے, اور آگ ہی ہمیں جلائی جائے گی. یہ وہ عورت تھی جس نے بے حیائی اختیار کی, جس نے بے شرمی کا راستہ اختیار کیا تھا, جس نے اپنے دیوروں سے بے تکلف باتیں کی تھی, جس نے اپنے گھر کے اندر بھی نیچی نگاہ رکھنے کے بجائے گھر کے اندر رہنے والے کزنز کے ساتھ بہت بدغلط رویہ رکھا تھا، نہ دنیا میں آرام ملا، سکون ملا، نہ مرنے کے بعد سکون ملا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس مجمعے میں جمع ہونے والی میری تمام بہنوں اور بچیوں کو تقوی والی بنا دے، سب کو پاک دامن بنا دے، سب کو پاکیزہ بنا دے، سب کے دل کے اندر ایک بہار کی فضا بنا دے، ہر وقت خوش رہے. یقین مانو دنیا میں کوئی انتہائی محبت کرنے والا شوہر اپنی بیوی کو جتنا خوش دیکھنا چاہتا ہے، انتہائی محبت کرنے والے ماں باپ اپنی اولاد کو جتنا خوش دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ اپنے ہر بندے اور بندی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اور خوشی کا راز بتا رہے ہیں، خوشی بازاروں میں پھرنے سے نہیں ملے گی، دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت تو ملتی ہے اللہ کی یاد. اس رات کو ذرا سمجھ لو، اب تک اگر غفلت ہو گئی تھی تو گھبراؤ مت، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا میری ایمان والی بہت سی بہنیں اور بچیاں ایک دم سے گھبرا اٹھی، اور کیا پتا بہت سی عورتیں چپ چاپ اپنے آنچلوں سے آنسو پوچھ رہی ہوں اور پاس والی عورتوں سے اپنے رونے کو چھپا رہی ہوں. گھبراؤ مت بچی ہو، ہمارا تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی اتنی گناہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی اتنی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنی بندوں اور بندیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جو کچھ اب تک غفلت ہو گئی اس کو تو آج جی بھر کے معافی مانگ لیں گے، اور بالکل امید ہے کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ آپ سب کو اور آپ سب کی برکت سے مجھ کو بھی معاف فرما دے، یہ بالکل امید ہے. آئندہ کے لیے ذرا سوچ لو، آئندہ کے لیے سوچو کہ آپ اگر ہم نے خوشگوار زندگی گزارنی ہے، پاک صاف زندگی گزارنی ہے تو اپنے دل کو دیکھنا ہے، اپنے دل کو سجاؤ، اپنے دل کو سجاؤ. عورتوں کے بدن سجنے چاہیے، بالکل سجنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا کی زینت بنایا ہے، یقیناً عورت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت بنایا، اور عورت کے بدن سجا ہوا اچھا لگتا ہے. مگر ایک بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو، عورت کے بدن کو سجنا چاہیے صرف اور صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے. وہ عورت جو کسی اور کے سامنے بھی سجنے کے بعد گئی تو مرد تو مرد، اگر دوسری عورتوں کے سامنے بھی سجی ہوئی عورت گئی تو یہ بھی فوج کام ہے، یہ بھی بے شرمی اور بے حیائی کا کام ہے. سچا سچ اصل حقیقت حیا کی اور حجاب کی یہ ہے کہ عورت کے بدن کی سجاوٹ صرف اور صرف اس کے شوہر کے سامنے ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں اپنے شوہر کے سامنے تو میلی کچہری رہتی ہیں، شادی کے بعد دو چار دن ایک آدھ مہینہ تو بھرے جب تک ان کے اوپر گھر کے کام کاج نہیں ہوتے وہ سجی سمری رہتی ہیں، لیکن جب کسی کی ذمہ داری آتی ہے، جب گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے، جب برتن دھونے پڑتے ہیں، جب بچوں کو کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے تو پھر اس وقت عورت اس طرف سے بڑی لاپرواہ ہو جائے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے، جب کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے جاتی ہے تب تو بہت سجاوٹ کے ساتھ جاتی ہے، لیکن شوہر کے سامنے روزانہ اکثر و بیشتر میری کچیلی آتی ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے، بہت ہی بڑا دھوکا ہے اور بہت غلط فیصلہ ہے. جس کے سامنے سجنا چاہیے اس کے سامنے نہ سجنا، اور جس کے سامنے نہیں سجنا چاہیے اس کے سامنے سجنا، یہ تو بالکل پاگل پن ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اسی لیے زندگی میں خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتی اعمال بھی بتائے ہیں خوشیوں کے لیے, اخلاق بھی بتائے ہیں دل کو خوش رکھنے کے لیے, معاملات بھی بتائے ہیں ناخوشگواریوں سے بچنے کے لیے, اور معاشرت اور رہنے سہنے کے آداب بھی سکھائے ہیں ہمیں اور آپ کو, سلیقہ اور خوشیاں چکھانے اور خوش دنیا میں رہنے کے لیے. خدا کے سارے احکام یقین مانے. اللہ نے ہم کو نماز سکھائی, اللہ نے ہم کو اپنا ذکر سکھایا, اور ذکر کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو ذکر کرے گا اس کی ہم مغفرت کریں گے, جو ذکر کرے گا اس کو جنت ملے گی, جو ذکر کرے گا اس کو ہم جہنم سے بچائیں گے, صرف یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کا فائدہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی سے تو دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. دلوں میں جو اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہوتی. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے دلوں کو مطمئن دیکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو یہ آنکھ کی ٹھنڈک آپ کو جنت میں جا کر نہیں ملے گی, بلکہ دنیا میں جب کوئی جی لگا کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے حضرت بلال کو اشارہ کرتے تھے کہ بھائی اذان دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اذن یا بلال, بلکہ کہتے تھے ارحنی بہا یا بلال. بلال اذان دے کر نماز کی طرف بلا کر میرے دل کو سکون پہنچاؤ. آئے آئے کہ اللہ ہم کو بھی کبھی وہ نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی. عبادات آخرت میں جو کچھ گرائیں گی دلائیں گی, عبادات سے ایک راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. اچھی نماز کوئی پڑھ لے, اچھا رکوع کر لے, ایک لمبا سجدہ کر لے, کبھی زندگی میں آپ کو لمبا سجدہ نصیب ہوا ہو اور دیر تک آپ نے سجدے میں گر کر اور یہ تصور کیا ہو کہ میں ایک باندی ہوں, میں ایک باندی ہوں اپنے مالک کے قدموں پر سر رکھے ہوئے بھیک مانگ رہی ہوں, تو جب آپ نے اس سجدے سے سر اٹھایا ہوگا تو ایسا لگا ہوگا کہ جیسے آج میرے مالک نے میرے سر سے ہاتھ پھیر دیا. کسی نے چمٹار کے کہہ دیا, کسی نے چمٹار کے کہہ دیا ارے میری بندی کیوں پریشان ہوتی ہے, میں ہوں تیرے پاس. میرے شیخ کے شیخ کے شیخ حضرت مولانا فضل احمد گنج مراد آبادی نفر اللہ مرقدہ وجد میں آ کر کہا کرتے تھے, حکیم الامت حضرت عبد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا فضل احمد گنج مراد آبادی نے ان سے جملہ کہا کہ الحمدللہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پیروں کا بوسہ لے لیا, اور پھر لگتا ہے کہ میرے رب نے میری پریشانی کا بوسہ لے لیا. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, ہم کو ایسی نماز دے دیجیے, ایسا سجدہ دے. یہ ہے حیات طیبہ کا راز. اگر ایسی نماز ہو گئی, اور میں تو آپ بچیوں اور بہنوں سے یہ کہوں گا, میں یہ بھی نہیں کہتا اس لیے کہ میں اپنی کمزوری کو بھی تو جانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پانچوں وقت کی سب نمازیں اسی قلبی کیفیت کے ساتھ پڑھیں, لیکن کیا میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف دو رکعت کوئی نفل نماز رات کو سونے سے پہلے سب کاموں کو فارغ کر کے, سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یا تہجد میں اٹھ سکیں تو کیا کہنا, کوئی دو رکعت نماز ذرا اطمینان سے جلدی جلدی نہیں, ذرا اطمینان سے ایسی پڑھ لیجئے کہ لگے کہ کوئی باندی اپنے مالک کے سامنے کھڑی ہے. پھر جھک گئی, پھر سجدے میں گر گئی, اور ذرا مزے لے لے کر کہیے سبحان ربی الاعلی. جب آپ وہ دو رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوں گی اور آپ اپنے آنچل کے اندر چھپا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے رو رو کے کچھ مانگیں گی اور آپ کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں گے اور آپ اس میں اپنے شوہر کے لیے مانگیں گی, آپ اس میں اپنے بچوں کے لیے مانگیں گی, آپ اس میں اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں گی, آپ اپنے دیگر رشتے داروں کے لیے مانگیں گی, اور کوئی پریشانی ہو تو اس کے لیے مانگیں گی, اور پھر مغفرت بھی مانگیں گی, آخرت بھی مانگیں گی. تو اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں گی تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے بالکل فریش اور ایک دم تازہ دم ہے آپ, اور آپ کو دل کے اندر ایک برفیلی ٹھنڈک محسوس ہو, برفیلی ٹھنڈک ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوگی, وہ کیفیت علامت ہوگی اس بات کی اللہ نے آپ کی نماز کو قبول کر لیا, اللہ نے آپ کو محبت سے دیکھ لیا, اللہ نے سن لیا کہ میری بندی رو رہی ہے, اللہ نے سن لیا میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے. آپ صرف دو رکعت نماز, میں آپ سے کس طرح گزارش کروں, آپ شریف گھروں کی شریف عورتیں ہیں, کوئی مسافر کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے دے دی جاتی ہے, آپ ایک مسافر سمجھ کر میری اس بات کو آج قبول کر لیجیے, اور آج آپ مجھ سے نہیں اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیجیے, اور یہ کہہ لیجیے کہ میں ہم دو رکعت نماز تو جی لگا کر اطمینان سے ضرور پڑھوں. آپ کو جب موقع مل جائے, میں کوئی وقت مقرر نہیں کرتا, جو وقت آپ کو شوٹ کرے اس میں ذرا جی لگا کر نماز پڑھیے, اور روزانہ اگر آپ نے ایسی دو دو رکعت نماز پڑھنی شروع کی تو پھر کیا ہوگا آپ تو بتاؤ, پھر جب آپ مسلے پر کھڑی ہوں گی, مغرب پڑھنے, عصر پڑھنے, ظہر پڑھنے, فجر پڑھنے, تو اکثر نمازوں میں اور اکثر نمازوں کی اکثر رکعتوں میں آپ کو وہ والی نماز کی کیفیت یاد آ جائے گی, اور وہ والی نماز کی کیفیت یاد آئے گی تو اس نماز میں بھی آپ کی وہی کیفیت بننے لگے گی, اور دھیرے 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 آپ کی اکثر نمازیں ایسی بن جائیں گی, اور سبحان اللہ جس کی اکثر نمازیں, جس کے اکثر سجدے ایسے ہو گئے جو اللہ کو پسند آ گئے, اس کو پوری زندگی کی خوشیاں مل جائیں گی. اخلاق کے سلسلے میں بھی اللہ پاک نے جو ہم کو احکام دیے وہ بھی اسی لیے دیے, یقین مانیے اسی لیے دیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا, کسی کی غلطی کو معاف کر دیا, کسی غریب کی چپکے سے خدمت کر دی, تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا اس خدمت کرنے کے بعد, اور جس کی آپ نے خدمت کی انشاءاللہ کچھ خوشی ضرور آپ نے اس کو دے دی. کسی کو معاف کر لینا, نرم آواز میں بات کرنا, جتنے اخلاقی احکام ہیں, مسکرا کر بات کرنا, چہرے پر مسکراہٹ ہو, بڑوں کا ادب ہو, بڑوں سے ذرا ہلکی آواز میں بات کرنا, اور لب و لہجے میں مٹھاس پیدا کرنا. اگر آپ اپنے باپ سے بات کرنی ہے, اپنی ماں سے بات کریں, اپنے شوہر سے بات کرنی, تو ترس کے بات نہیں کرنی چاہیے, بلند آواز میں بات کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آواز میں مٹھاس ہونی چاہیے, آواز میں مٹھاس ہونی چاہیے. یہ بہت قیمتی بات ہے, بہت قیمتی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے بات کر رہے ہیں, کافر باپ ہے, اور وہ باپ ہے جو دھمکی دے رہا ہے کہ ابراہیم اگر تم نے اس دین کو نہ چھوڑا تو لار جمن نے کہا میں پتھر مار مار کے تجھے ہلا کروں, گھر سے نکال دوں گا, بدن سے نکال دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اور ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دے رہے, یا ابا جی, ابا جان, ابو جان, ابا جان, عجیب انداز ہے بات کرنے کا. یہ ہے دین. اگر آپ نے ذرا زور سے بات کی, آپ کی ساس نے آپ کو پکارا اور آپ کو کہہ رہے جی جی کہیے کہیے کیا کہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل زنگ دارو ہے, آپ کا دل جو ہے بگڑا ہوا ہے. اور اگر آپ نے سب کام چھوڑ کے دل نہ جی امی ہاں, آپ نے خالی اس لہجے سے اس بڑی بوڑھی عورت کا دل جیت لیا, اس کے دل سے دعا نکل گئی. یہ اخلاق جو ہیں آخرت میں تو یقیناً بہت کام آئیں گے, اور اتنے کام آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن, اللہ میرے اللہ میرے اللہ, اس مسجد میں ہم کو بھی شریک فرمایا, ایک وقت آئے گا قیامت کے دن ہی میں جب نشستیں لگیں گی, کچھ لوگ بٹھائے جائیں اور انبیاء علیہم السلام ہوں گے, اولیاء اللہ ہوں گے, اور ان کے ساتھ بلایا جائے گا امتیوں کو بھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بیٹھنے کے لیے صوفے اور مسندیں اور کرسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لگے گا, تو آپ نے فرمایا اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم خلقا, مجھ سے قریب تم میں سے وہ لوگ بٹھائے جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. واہ, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھی کیسے ہیں اخلاق. ایک عورت بہت نماز روزہ کرتی تھی, خوب تلاوت کرتی تھی, لیکن زبان کی خراب تھی, ہر وقت جھگڑے, ٹوٹو میں بدتمیزی سے بولنا, دل دکھانا, نہ بڑے کا خیال نہ چھوٹے کا خیال, ایک عجیب مزاج تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا حال بتایا گیا تو آپ نے فوراً فرمایا یہ عورت جہنم لے جائے, نماز روزہ سب بگاڑ دیا. اور ایک عورت کے بارے میں آپ کے علم میں لایا گیا, یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں, آپ کے علم میں لایا گیا کہ ایک عورت تھی صرف فرض نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی, بہت نفلیں افلیں نہیں پڑھتی, نفلی روزے بھی نہیں رکھتی, مطلب انتہائی خوش مزاج, ہر ایک سے نیچے انداز سے بات کرنا, دکھ درد میں شریک ہونا, سارے لوگ محلے کے آس پاس کے خاندان کے سب لوگ اس سے بہت خوش تھے. برجستہ آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. تو اخلاق میں جنت بھی ملے گی, اخلاق سے آخرت میں بھی کامیابی ملے گی, اور اخلاق سے دنیا کے اندر بھی محبوبیت ملے گی, دنیا کے اندر بھی چین و اطمینان ملے گا, سکون ملے گا, بہت سکون ملے گا. اکثر ہماری عورتیں دل کے سکون سے محروم. میں اللہ کرے غلط کہہ رہا ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, دل کے سکون سے اکثر عورتیں محروم. اور جس کے عورت کے دل میں سکون نہیں ہوتا وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت بھی نہیں کر پاتی, بات بات پہ ڈانٹتی ہے بچے, جھڑکتی ہے, دل میں چڑچڑاہٹ ہے, شور سے جھگڑا ہوا ہے, سانس سے لڑی ہے, وہ نن سے جھگڑا ہوا ہے, اور کوئی بات ہے, اور غصہ نکلتا ہے بچے کے اوپر, خوب مارتی ہے بچے, بلا وجہ بچے کو مارتی ہے, اور وہ بچہ پٹتا رہتا ہے, نفرت اس کے دل میں اپنی ماں کی بیٹھتی رہتی ہے. یہاں تک جب جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, بدتمیزی سے پیش آتا ہے. جڑ کہاں تھی اس کی؟ جڑ یہاں سے تھی کہ ماں کے دل میں سکون نہیں تھا. سکون کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی, یہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی, یہ جی لگا کر اللہ کو یاد نہیں کرتی, دل میں سکون نہیں تھا, زبان خراب تھی, اخلاق خراب تھے, جھگڑے ہوتے تھے, غصہ بچے میں نکلتا تھا, بچہ بڑے ہو کے باغی ہو گیا, متنفر ہو گیا, یہاں تک کہ ذرا ذرا سی بات پہ اپنی ماں کو مارنے لگا. کیا آپ یقین کریں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اب ایسی اولادیں بڑھنے لگی ہیں جو اپنی ماؤں کو پرہار اڑاتے ہیں, اپنی ماؤں کو مارتے ہیں؟ ہم لوگ کیا ہماری اوقات اور کیا ہماری حیثیت, لیکن بزرگوں نے ہمارے اوپر کچھ بوجھ ڈال دیا تو لوگ اپنے اپنے حالات لکھ کر ہم کو بھیجتے ہیں, روزانہ ایسے کچھ خطوط ملتے ہیں, طرح طرح کے حالات سامنے آتے ہیں. نوجوان لڑکوں کے اندر اس وقت کیا خرابیاں آ رہی ہیں, نوجوان بچیوں کے اندر اس وقت کیا گناہ عام ہو رہے ہیں, گھروں کے اندر کیا مسائل ہیں, یہ بات شاید دنیا میں ہمارے مشائخ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. سب اوپر اوپر ہوائی فائر کرتے رہتے ہیں, اسلامی معاشرے کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, اور اکثر وہ لوگ عجیب عجیب طرح کے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں جو بالکل ہوائی قسم کی ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ, جو ڈاکٹر دن رات مریضوں کو دیکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں, ہو کیا رہا ہے, اسی طرح جو مشائخ دن رات اللہ کے بندوں اور بندیوں کی اصلاح کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان تک معاشرے کے حالات پہنچتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے. میں دکھے دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر چند دن کے بعد کوئی ایسا خط کسی عورت کا ملتا ہے کہ حضرت کوئی دعا کر دیجئے, کوئی عمل بتا دیجئے. میرا ایک لڑکا ہے, اس قدر بدتمیز ہو گیا ہے کہ اگر میں ذرا سا کسی بات پر اس سے کچھ کہتی ہوں تو پلٹ کے مجھے چپل مار دیتا ہے, چپل پھینک کے مار دیتا ہے. ماں کو ماں کو کیا ہو گیا؟ یہ دین جو ہے, میں نے ساری تشریح اس کی ہے, یہ مت سمجھو بچیوں, یہ مت سمجھو میری عزیز بہنوں, بہت مت سمجھنا کہ یہ دین صرف آخرت میں کامیاب کرے گا. جو صحیح دین پر چلے گا وہ دنیا میں پہلے کامیاب ہوگا, آخرت میں اس کے بعد کامیاب. اس کی دنیاوی زندگی بڑی مسرور گزرے گی, مطمئن گزرے گی, چین سے گزرے گی, عزت کے ساتھ گزرے گی, محبت کے ساتھ گزرے گی, شادمانی کے ساتھ گزرے گی, گھر کے اندر بہت خوشیوں کا ماحول. گھر کے اندر اگر پیسے کی تنگی بھی ہوگی, اگر روٹی کی کمی بھی ہوگی, اگر فاقے کی نوبت بھی آ جائے گی, تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ اس گھر کی خوشیوں کا ماحول کم نہیں ہوگا, بالکل کم نہیں ہوگا. خوشیوں کا تعلق ہے ہی نہیں کھانے پینے سے. کھانے پینے کی چیزیں بے شک نعمتیں, لیکن دل اگر خوش ہے تب نعمتیں. اگر دل گڑبڑ ہے تو کھانا ہو تب بھی مصیبت, نہ ہو تب بھی مصیبت. گھر کے اندر کی ناخوشگوار زندگی کا اصل سرچشمہ دل کی کیفیت ہے, عبادات ہیں, اخلاق ہیں. اور اسی طرح معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا, لین دین کرنا, ادھار لینا دینا. آپ بتاؤ, اتنی چھوٹی بات بھی حدیث کو میں حضور کو بتانی پڑی کہ اگر تم اپنے پڑوس کے گھر سے ایک پلیٹ منگواؤ, ایک پیالہ منگواؤ, تو استعمال کرنے کے بعد فوراً واپس کر دیا کرو. ذرا سوچو, گھروں میں یہ روز مرہ ہوتا ہے. ایک جوائنٹ فیملی ہے, دو بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں, ایک گھر میں کراکری کم ہے, ایک گھر میں اچانک شکر ختم ہو گئی, مہمان آ گئے, دکان بند ہے, بازار سے منگا نہیں سکتے. ان کا وہ بھابھی سے لے آؤ. اب وہ بچہ گیا اور جا کے وہاں سے شکر لے آئے. اب جہاں اس نے شکر استعمال کر لی پھر بھول گئے لوگ, اب یاد ہی نہیں رہا کسی شکر کی بات کی, یاد ہی نہیں رہا. لیکن وہاں یاد ہے جہاں سے شکر گئی تھی. اب ایک بار آپ نے منگوا لی, استعمال کر لی, نہیں بھیجا, پھر دوبارہ پھر کوئی ضرورت پڑی, ارے بھائی ہو نمک ختم ہو گیا تھا, نمک لے کے. تو آپ خود جانتی ہو ادھر کیا جملہ کہا جائے, کیا یہ فقیروں کا گھر ہے کیا؟ کیا وہاں جملہ یہ نہیں کہہ دیا جائے گا کہ کسی یہ میرے بھائی کی بیوی کسی فقیروں کے خاندان سے آئی؟ یہ کیا طریقہ؟ صرف اس لیے کہ جو چیز منگوائی گئی وہ فوراً واپس نہیں کی گئی. اور الصلوۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر, وہ خالی حج اور زکات کے مسائل نہیں بتاتے, وہ خالی جہاد اور تبلیغ کے مسائل نہیں بتاتے, وہ زندگی کے اندر روزمرہ کی زندگی گزارنے کے آداب اس طرح سکھاتے تھے جیسے آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا. چنانچہ آپ نے فرمایا, اگر کسی گھر سے کوئی چیز منگوایا کرو تو فوراً واپس کر دیا. یہ بھی آپ نے بتایا, یہ بھی آپ نے بتایا کہ سوتے وقت چراغ بجھا کر سویا کرو. کتنی شفقت کی بات ہے. کیوں اس کو بھی آپ نے آگے چل کے کہا؟ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے چوہا, ہو سکتا ہے چوہا چراغ کو لے کر ادھر سے ادھر بھاگے اور ذرا ڈھکیل دے اور گرا دے اور پھر اس کی وجہ سے آگ لگ جائے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کوئی ایسے دین کا نام نہیں ہے جس کا زندگی سے تعلق نہ ہو. سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنا, مہمان کو کیسا استقبال کرنا, مہمان کس طرح بن کر جانا چاہیے, آپ کسی کے ہاں جائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں. یہ بھی حضور نے سکھایا. اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس چلے آئیں. دیر تک بیٹھنے سے ہو سکتا ہے بیمار کو پریشانی ہوتی ہے. بیمار کے پاس بیٹھ کر وہ تذکرے مت کریں جو اس کو پسند نہیں ہے, وہ تذکرے کریں جس سے اس کی طبیعت میں فرحت پیدا ہو اور بیماری کی تکلیف کچھ کم. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ اگر آپ نے آج یہ طے کر لیا کہ بھائی اب تک تو ہم نے گماروں جیسی زندگی گزاری, بالکل جاہلوں اور ان پڑھوں جیسی زندگی گزاری, نہ ہماری نماز تھی, نہ ہماری عبادات تھی, نہ ہمارے اخلاق اچھے, ہر چیز میں کمی ہے, اور اس کی وجہ سے دل کی کیفیت جو ہے, دل کی کیفیت میں ہر وقت ایک چڑچڑاپن ہے, ایک گرمی ہے, ایک بے سکونی ہے, ایک بے چینی اور بے اطمینانی ہے, خوشی اور مسرت کی کیفیت نہیں ہے. اس کی وجہ سے آج ہم میں سے بہت کم لوگ اس زندگی کا لطف اٹھا پا رہے ہیں. گزار رہے ہیں زندگی لیکن زندگی کی لذت سے محروم ہیں, اور جب اس دنیاوی زندگی کی لذت سے محروم ہیں تو آخرت کی لذت ہمیں کیسے مل پائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے, ان فی الدنیا جنتا من لم یدخلها لم یدخل جنۃ الآخرۃ. اس دنیا میں ایک جنت ہوا کرتی ہے, جو اس دنیا کی جنت میں نہیں گیا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا. میری پوری گفتگو کا خلاصہ میری بہنوں اور بچیوں یہ ہے کہ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اگر اپنے دل کی کیفیت ٹھیک کر لو گی اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو, اپنے عمل ٹھیک کر لو, آنکھ کا عمل ٹھیک ہو, زبان کا عمل ٹھیک ہو, دماغ کا عمل ٹھیک ہو, کانوں کا عمل ٹھیک ہو, برا مت بولو, کڑوا مت بولو, اگر کوئی ذرا غصے کے لہجے میں بات بھی کرے تو الٹ کر جواب مت دو بلکہ خاموش ہو جاؤ, غلطی کو معاف کر دو, دل جیتنے کی کوشش کرو, ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرو, پورے گھر کو سلیقے اور کفایت شعاری کے ساتھ چلاؤ, فرمائشوں کا بوجھ اپنے شوہر پر مت ڈالو. شوہر اگر زیادہ محنت کرے تو کیا اچھی ہیں وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے کہیں, میرے سرتاج آپ اتنا اوور ٹائم کام کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے, میں سادہ سی زندگی پر راضی رہ جاؤں گی, میں چٹائی پر سو لیا کروں گی, مجھے بہت زیادہ اونچی طریقے کی زندگی نہیں چاہیے, مگر اپنی صحت کا تو خیال رکھیے. کہاں ہیں ایسی عورتیں آج کے معاشرے میں؟ اگر دل کی خوشی کا تعلق پیسوں سے ہوتا تو صحابہ کرام کے گھر کی عورتیں اور صحابہ کرام خود دنیا میں سب سے زیادہ غمگین رہا کرتے. وہ اکثر غریب لوگ تھے, اکثر غریب لوگ تھے, مگر اس غربت کے باوجود سب کے سب خوش رہتے تھے, کیا مرد اور کیا عورتیں, سب کے سب خوش رہتے تھے. میں ایک گھر کا واقعہ بار بار سنا چکا ہوں, پھر سناتا ہوں, غور سے سنیے. ایک صحابی مزدور صحابی تھے, بہت محنت مشقت کے ساتھ مزدوری کرتے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے بعض سیزن ایسے آتے ہیں جس میں کچھ کام کرنے کو نہیں ملتا. وہ صحابی مزدوری کی تلاش میں نکلے, دن بھر کام تلاش کیا لیکن کوئی کام نہیں ملا, اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. اگلی صبح کو وہ شوہر کام کی تلاش میں پھر نکلے, بیوی نے دروازے تک آ کر سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے رخصت کیا. سوچئے پورا دن فاقے سے گزر چکا, پوری رات بھوکے تھے، لیکن اس کے باوجود بیوی کو شکوے شکایت کر کے شوہر کو رخصت نہیں کر رہی کہ دیکھو آج خالی ہاتھ واپس نہ آنا، بہت ہو گیا، بلکہ مسکراتے ہوئے فی امان اللہ کہہ کے رخصت کرتی ہے. اور پھر وہ شوہر بیچارہ دن بھر دوسرے دن بھی کام تلاش کرتا ہے، کام آج بھی اس کو نہیں ملا، وہ دوسرے دن پھر خالی ہاتھ واپس آ گیا. آج پھر گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا. یہ دوسری رات تھی جس میں یہ دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. پھر تیسری صبح نکلی، پھر تیسری صبح کو شوہر تیار ہو کر مزدوری کی تلاش میں نکلے. بیوی نے دروازے تک آ کر سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کی دعا دے کر رخصت کیا. شوہر چند قدم باہر نکل بھی گئے کہ بیوی کو کچھ یاد آیا. بیوی نے ان کو پکارا کہ ذرا میری ایک بات سن لیجیے. وہ واپس آئے اور پوچھا کیا بات ہے، تو بیوی نے کہا میں ایک بات کہنا بھول گئی تھی، اسی کے لیے آپ کو دوبارہ بلایا ہے. میں آپ کے ساتھ اتنے دن سے ہوں، آپ کے تقوی کا مجھ کو خوب اندازہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو کوئی گناہ نہیں کریں گے، مگر مجھ سے جو آپ کو محبت ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے اس کی وجہ سے تھوڑا ڈر لگا اور آپ کو میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ خدا کے لیے اگر آج بھی آپ کو کام نہ ملے تو اللہ کے واسطے کوئی حرام رقمہ لے کر مت آ جائیے گا، تیسری شام بھی خالی ہاتھ آ جائیے گا، ہم تیسری رات بھی بھوکے سو جائیں گے، مگر اللہ کے واسطے حرام رقمہ لے کر نہ آئے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے سلام بھیجیے اس عورت پر، سلام ہو اس عورت کے تقوی پر، اس کی وفا اور اس کی ہمت پر. یہ ہے عورتوں کی ہمتوں کے واقعات، یہ ہیں ایمان والیاں. تین دن اور تین رات کا فاقہ تصور سے لرزا آتا ہے، مگر اس کے باوجود اس عورت نے اپنے شوہر کو تھاما اور بر وقت یہ بات یاد دلائی. اتنے غریب لوگ تھے مگر کبھی دل ان کے غمگین نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ دلوں کی خوشی کا راز یہ صرف پیسوں میں نہیں ہے، بلکہ دلوں کی خوشی کا راز ایمان میں ہے اور عمل صالح میں. میں نے ایمان کی بھی تشریح کی، دل کی کیفیت کو بھی سمجھایا، عبادات کا بھی تذکرہ کیا، اخلاق معاملات اور معاشرت کا بھی تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر عمل ٹھیک ہو گئے اور دل کی کیفیت ٹھیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو وعدے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر خوشگوار پاک صاف زندگی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا بہترین انعام دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس موقع پر ہماری اب تک کی غفلتوں کو معاف فرما. ہم آج اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کی کیفیت کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تاکہ زندگی دنیا کے اندر بھی ہم کو خوشیاں نصیب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بہترین انعام عطا فرمائے. آئیے دعا مانگ. بھائی سارے حضرات مرد اور عورتیں ذرا بالکل خاموش ہو جائیں اور دعا کی طرف متوجہ ہو جائیں. دل کی جتنی توجہ کے ساتھ دعا ہوگی اللہ کی رحمت اتنی ہی متوجہ ہوگی. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اے اللهم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, 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 اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ زندگی اب تک جیسی گزری ہے میرے مولا بہت خراب گزری, غفلت میں گزری, جہالت میں گزری, گناہوں میں گزری. اے اللہ گناہ تو گناہ, ہم نے تو جو نیکیاں کی ہیں اس پر بھی ہم کو انعام کے بجائے شاید سزا مل جائے. اے اللہ نہ ہماری نمازیں ویسی, نہ ہماری تلاوت ویسی, نہ ہمارا ذکر ویسا, نہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ویسا. اے اللہ, اے اللہ اپنے کرم سے, اے اللہ میرے اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دی, معاف فرما دی. اے اللہ معاف فرما دی. اے اللہ راضی ہو جائیے, اے اللہ راضی ہو جائیے. اے اللہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھا دیجئے, اے اللہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھا دیجئے. اے میرے مولا, اے اللہ, اے اللہ بڑی تعداد میں آپ کی بندیاں آئی ہوں گی, اے اللہ بڑی تمنائیں لے کر آئی ہوں گی, سوچتی ہوں گی آج وہاں پہنچیں گے اللہ پاک معاف بھی فرما دیں گے, کچھ آئندہ کے لیے سیکھ بھی لیں گے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ان امیدوں کو پورا فرما دیجئے, اے اللہ پورا فرما دیجئے, اے اللہ پورا فرما دیجئے. ہمارے دل کو بدل دیجئے, ہمارے دل کو بدل دیجئے, ہمارا دل بدل دیجئے, ہمارا دل بدل دیجئے. اے اللہ ہمارا دل بدل دیجئے. اے اللہ دل میں خوشیاں نصیب فرما, علم نصیب فرما, ذکر نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ محبت اور شفقت کی نگاہ سے, اے اللہ رحم کی نگاہ سے, اے اللہ رحم کی نگاہ سے اس پورے مجمعے کو آج دیکھ لیجئے. اے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے, ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ, ایک نظر ڈال دیجئے. ہم بہت شرمندہ ہیں, بہت پچھتا رہے ہیں میرے اللہ, بہت پچھتا رہے ہیں. اے اللہ پچھتا رہے ہیں, بہت پچھتا رہے ہیں, بہت شرمندہ ہیں میرے اللہ, بہت شرمندہ ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا. اے اللہ اب تک کی جو زندگی گزری ہے اس کا اگر آپ نے حساب دیا میرے اللہ تو ہم یقیناً ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ زندگی کا حساب دینا تو دور کی بات ہے, ہم تو ایک گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے, ایک دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے. اے اللہ بس اپنا بنا لیجئے, اے اللہ اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو, اے اللہ پورے دین پر چلنے والا بنا لیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر شریعت اور سنت کے اتباع کا ماحول بنا لیجئے. اے اللہ غفلت اور گناہوں کے ماحول سے ہمارے گھروں کو پاک کر دیجئے. اے اللہ پاک صاف کر دیجئے. اے اللہ گھروں میں نمازیں ہوں, آپ کا ذکر ہو. اے اللہ مرد بھی ذکر کر رہے ہوں, عورتیں بھی ذکر کر رہی ہوں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اے اللہ ہم کو ذاکرین اللہ کثیرا میں بنا دیجئے, اور ہماری اے اللہ ان جمع ہونے والی تمام مستورات کو اور ہمارے گھروں کی مستورات کو میرے مولا ذاکرات میں بھی بنا دیجئے, خاشعات بنا دیجئے, مسلمات بنا دیجئے, قانتات بنا دیجئے, عابدات بنا دیجئے, تائبات بنا دیجئے. اے اللہ, اے اللہ آج سن لیجئے میرے اللہ, آج مان جائیے میرے اللہ. اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں, اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں. اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ آج آپ ہم سے راضی ہو جائیں, اے اللہ راضی ہو جائیں. اے اللہ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے, راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ, اے اللہ حضرت حاجرہ بھی تو عورت تھی, اور اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تو عورت تھی, اور اے اللہ حضرت خدیجہ بھی تو عورت تھی, اور حضرت سمیہ بھی تو عورت تھی. اے اللہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف مردوں سے بھی پہلے ایک عورت کو ملا. اے اللہ مکے کی زمین پر جو پہلی لاش گری اور جو پہلا خون بہا میرے مولا, ایک مرد مردوں سے پہلے حضرت سمیہ نے جان دی. اے اللہ سمیہ کی لاش پہلی تڑپی تھی.
کہ اللہ ان عورتوں کو مضبوط جزائے خیر عطا فرما. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت خمسہ، کیا عظیم عورتیں تھیں میرے اللہ. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مرد بگڑ گئے عورتیں بھی بگڑ گئیں، مرد بگڑ گئے عورتیں بھی بگڑ گئیں. اے اللہ، اے اللہ، ہم تھک گئے ہیں میرے مولا، بھاگ کر آئے ہیں آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. آج نہیں جائیں گے مفرت لیے بغیر، آج نہیں جائیں گے میرے اللہ. اے اللہ، اے اللہ، لاج رکھ لیجیے اس امید کی، لاج رکھ لیجیے، لاج رکھ لیجیے، اے اللہ لاج رکھ لیجیے. اے اللہ دور دور سے مسافر آئے ہیں، اے اللہ بیچارے ٹوٹے پھوٹے بیمار بھی آئے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کوئی تو ہوگا اتنے بڑے مسئلے میں، کوئی تو ہوگا میرے اللہ، کسی کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے میرے اللہ. اے اللہ، کچر سے کچر دل کا مرد بھی جب عورت رونے لگتی ہے تو مرد کا دل پسیج جاتا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، کوئی بھائی اپنی بہن کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، کوئی شوہر اپنی بیوی کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، اور کوئی بیٹا اپنی ماں کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا. اے اللہ، اے اللہ، یہ بندیاں بھی تو رو رہی ہوں گی، آپ ان کی آنکھ کے آنسو کیسے دیکھ پائیں گے میرے مولا؟ انہیں آنکھ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اے اللہ، تو اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں کے توفیل آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ، اے اللہ، ایک غریب آدمی کئی دن کی فاقے کے بعد بچے اس کے بھوک سے دل بلا رہے تھے، مجبوراً زندگی میں پہلی بار پیالہ لے کر بھیک مانگنے نکلا، ایک کوٹھی کے دروازے نظر آیا، وہیں رک گیا، آواز لگائی ہے کوٹھی والے، ذرا باہر نکل کر دیکھ، ایک بھوکا بندہ کھڑا ہے اور اس کے بچے گھر میں بھوک سے بل بلا رہے ہیں، کچھ بچا کچا کھانا دے دے، تیرا بھلا ہوگا. اے اللہ، اے اللہ، آپ کی ذات کی قسم، جتنا قابل رحم وہ غریب انسان اور اس کے بھوکے بچے تھے، اس سے زیادہ قابل رحم ہم آج آپ کے بندے اور بندیاں یہاں جمع ہیں. اور اللہ، جتنے امید کے ساتھ اس غریب آدمی نے اس کوٹھی والے کو پکارا تھا، اس سے زیادہ امید کے ساتھ آج ہم آپ کو پکار رہے ہیں میرے اللہ. اے اللہ، اور جتنا سخی اور جتنا بڑا داتا، اے اللہ، اور جتنا مالدار وہ کوٹھی والا تھا، اے اللہ، اس کے بہت بڑے سخی آپ ہیں، اس کے بہت بڑے سخی آپ ہیں میرے اللہ. دوپہر کی دھوپ میں چل کر آنے والے بھکاری مردوں اور عورتوں کو آج خالی ہاتھ واپس مت بھیج. اے اللہ، ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں میرے اللہ، میرے اللہ، ہماری چھوری بھر دیجیے، اللہ ہماری چھوری بھر دیجیے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بہت نیک ماں باپ کی اولاد بنایا آپ نے. اے اللہ، اے اللہ، قیامت کی طرح ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ، اے اللہ، اگر آپ ہمارے پیروں میں گیڑیاں ڈال دی گئی اور ہمیں جہنم میں پھینک دینے کا حکم ہو گیا، ہماری مرحومہ ماں پر کیا گزرے گی؟ ہمارے مرحوم والد صاحب پر کیا گزرے گی؟ ہمارے چادر پر کیا گزرے گی؟ اللہ، ہمارے حضرت پر کیا گزرے گی؟ ہمارے بزرگوں پر کیا گزرے گی؟ ہم بہت شرمندہ ہیں میرے اللہ، اللہ بہت شرمندہ ہے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. اللہ، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. اللہ، اللہ، اب بڑھاپا آ گیا، اللہ کمر بھی ٹوٹ گئی میرے اللہ، ہماری اصلاح کب ہوگی؟ کب ہم کو تقویٰ ملے گا میرے اللہ؟ آپ کی محبت کب ملے گی؟ آپ کی یاد کب ملے گی؟ ان گناہوں کی چھٹکارا کب ملے گا میرے اللہ؟ اللہ، نفس شیطان کے پیچھا چلا دیجیے میرے اللہ، نفس شیطان کے پیچھا چلا دیجیے میرے، نفس شیطان کے پیچھا چلا دیجیے میرے، ہماری مدد فرمانی، ہماری مدد فرمانی، ہماری مدد فرمانی، دنیا کی بڑائی میں دے دیجیے، آخرت کی بڑائی میں دے دیجیے. اور اللہ، دنیا کی سزا سے اور اپنے غصے سے ہم سب کو بچا لیجیے. اللہ، اللہ، ہمارے ساتھ دنیاوی مسائل بھی ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنے شوہر کے بد معاملگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گی، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی، اے اللہ، جن کے گھروں میں روزی کی تنگی ہوگی، کچھ بیماریاں لگ گئی ہوں گی،
علاج صحیح طور پر نہیں ہو پا رہا, اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. کتنی عورتیں ہوں گی جن کو اپنی بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش ہے, میرے مولا ان سب کو اچھے رشتے نصیب فرما, ان سب کو اچھے رشتے نصیب فرما. کتنی عورتیں ہوں گی جو اللہ جو ابھی اولاد کے انتظار میں ہیں, میرے اللہ ان کو سارے اولاد عطا فرما, سارے تندرست اولاد عطا فرما. اے اللہ ہر بہو کو اس کے سسرال میں عزت نصیب فرما, محبت نصیب فرما, ہر ساس کو اپنی بہو پر محبت و شفقت کی بارش کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر نند کو اپنی بھاوت کے ساتھ سگی بہن جیسا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما, جو کوتاہیاں اور بے ادبیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما, انہیں معاف فرما, انہیں معاف فرما, انہیں معاف فرما, انہیں معاف فرما. اے اللہ, اے اللہ سب کی توبہ قبول فرما, سب کی توبہ قبول فرما, اور سب کو اپنے محرموں کے ذریعے سے اہل اللہ سے تعلق جوڑنے اور اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی قدر کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. تمام اے اللہ اس پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے مردوں کو اے اللہ اپنے راستے میں وقتاً فوقتاً نکلنے کی توفیق عطا فرما, اور تمام مسلورات کو بھی اس کی توفیق دے کہ اپنے گھر کے مردوں, اپنے بچوں, اپنے نوجوان بچوں کو محبت و خوشامد کر کر کے جماعتوں میں نکلنے کی ترغیب دیں. اے میرے اللہ یہ آپ نے بڑا بہترین راستہ نکال دیا, چاہے جتنے بڑے گنہگار ہو, چاہے جتنے دور چلے گئے ہو, نکل جاؤ تین دن کے لیے, چار دن کے لیے مسجد کے ماحول میں پڑ جاؤ, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, اللہ کی بڑائی سنو اور بیان کرو, اور یقیناً اللہ پاک اصلاح فرما دیں گے اور زندگی بدل جائے گی. اے اللہ لاکھوں کروڑوں کی زندگی بدل چکی, اے اللہ اور بہتر بنا دیجئے, اور بہتر بنا دیجئے, اور بہتر بنا دیجئے. اے اللہ اس اجتماع, اس اور مسکرات کی مجلس کے لیے محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما, انتظام کرنے والوں کے انتظام کو قبول فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما, اور ہم سب کو میرے اللہ اچھی زندگی اور وقت مقرر پر ایمان کامل پر آسان موت نصیب فرما. ایک درخواست اور ہے میرے اللہ, ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے, ان پر اور ان کی آل پر, اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, اور انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی, جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.